اگلا رکو دیکھتے ہیں آیت نمبر 105 سے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, یقیناً ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلے کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے, اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو, اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو, بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے. اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں, یقیناً دھوکہ دینے والے گناہگار اللہ کو اچھے نہیں لگتے. وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں, اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے, ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہیں. ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دو روز ان کی حمایت کون کرے گا, اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے, اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کرے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے, اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا. یہ تھا رکوع نمبر 13, اس کا عنوان ہے معاشرتی عدل کی تربیت. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین چیزیں بتائیں. نمبر 1, عدل کیسے قائم ہوگا, اس کے تین نقطے ہیں. نمبر 1, جب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے, بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیا جائے, اور وہ لوگ جو اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان کی حمایت نہ کی جائے. پھر اس رکوع میں تین باتیں خیانت کار لوگوں کی معلوم ہوئی. نمبر 1, گناہگار ہیں, لوگوں سے چھپ سکتے ہیں اللہ سے نہیں, اور ان کے اکثر کام راتوں کو ہوتے ہیں, سازشیں راتوں کو بنتی ہیں. تیسری چیز ہم نے گناہ کے بارے میں اس رکوع میں پڑھی, برائی کمانا. گناہ کرنا کیا ہے؟ اپنے نفس پر ظلم کرنا. اگر گناہ کرنے کے بعد استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. برائی کا وبال انسان کے اپنے ہی اوپر پڑتا ہے. یہ بات اگر سمجھ آ جائے نا تو ہم صرف اس خوف سے گناہ چھوڑ دیں. آخرت کی بات تو بات کی بات ہے, ہر گناہ کا وبال خود پہ پڑتا ہے. اور چوتھی بات جو بڑی ہی سنگین ہے وہ کیا, خطا خود کر کے اس کا الزام دوسروں پہ ڈال دینا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے عمل کی باتیں کیا ہیں اس رکوع میں؟ کیا ہم عدل قائم کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اس جسم پہ اللہ کے قانون کو لاگو کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف اس وجہ سے کسی کا ساتھ تو نہیں دیتے کہ وہ میری دوست ہے, بلکہ ہم کی جگہ مجھے میں بولنا چاہیے؟ کیا میں کسی کی بے جا حمایت تو نہیں کرتی؟ کیا کسی کو غلط سمجھتے ہوئے بھی میں اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میں کسی پہ الزام تو نہیں لگاتی؟ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے. بعض دفعہ خاندان کا نام لے کے, بعض دفعہ برادری کا نام لے کے بہت ساری چیزیں انسان دوسروں کی غلط بھی صحیح کہنے لگتا ہے. اس سے بچنا ہے کیونکہ قیامت کے دن کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا. جو بندہ گناہ کرے گا وہ اپنے نفس پہ بھرے گا. لہذا دنیا میں کسی کی غلط حمایت, مثلا بچے نے غلط کام کیا, باپ کو غصہ آیا, ماں بچے کی سائیڈ لینے لگتی ہے, ارے کیا ہوا بچہ ہے, سبھی کرتے ہیں, اس عمر میں تو سب کرتے ہیں، یہ ہے اس طرح کی حمایت جو کل قیامت کے دن انسان کو شرمندہ کرے گی۔ آیت نمبر 113 سے دیکھیے، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جو جسے تو نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے ہم اسے یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا۔ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور دوزخ میں اسے داخل کریں گے اور یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اس رکوع کا عنوان ہے امت مسلمہ کے کمزور پہلوؤں کی تربیت۔ اس رکوع میں ایک غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا جب لوگوں نے آپ کو غلط طرف جانے پہ مجبور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا یا دین والوں کا نقصان نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں ہم نے خفیہ سرگوشیوں کی بات کی، تین باتیں اس میں دیکھی۔ نمبر ایک، اکثر جو باتیں سرگوشی کی صورت میں کی جاتی ہیں وہ خیر نہیں ہوتی، سچ ہے نا، اگر بات اچھی ہے تو سب کے سامنے کہیں گے، عموماً بیٹھے ہوتے ہیں اور خسر پھسر کرتے ہیں، کسی محفل میں کسی کو دے کے ایک دم دوسری کے پاس کان قریب کر کے شروع کیا، ذرا سوچئے وہ کیا بات ہوتی ہے، کسی آنے والے کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، کسی کے کپڑوں کی طرف، کسی کے کسی اور کام کی طرف، اکثر خیر نہیں ہوتی، کبھی خیر ہو بھی سکتی ہے۔ دوسری چیز خفیہ سرگوشیوں میں کیا ہے کہ تین چیزیں اس آیت میں آئیں، آیت نمبر 114 میں، کہ عموماً خیر نہیں ہوتی مگر تین باتوں میں خیر ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، کسی کو صدقہ خفیہ طور پہ دیا جائے۔ نمبر دو، کسی کو کسی ایسے کام میں مشورہ دیا جائے جو دوسروں کو نہ بتانا ہو۔ اور تیسری بات، لوگوں میں صلح کرانے کے لیے۔ اس کے علاوہ محفلوں میں جو عموماً باتیں چھپکے ہوتی ہیں وہ درست نہیں۔ پھر تیسری چیز ہم نے اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی دیکھی، کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، اپنے طریقوں پر چلے، یہ ہے آپ کے رسول، آپ کی مخالفت کرنا، اہل ایمان کے طریقے کو چھوڑنا، اور اسی طرح سیدھی راہ کے واضح ہونے کے بعد اپنی مرضی کرنا، یہ رسول کے طریقے کو چھوڑنا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ نولیہی ما تولیٰ، جس کام کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی کام آسان کر دے گا، سچ ہے نا، انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کا کام آسان کر دیتا ہے، برائی کے راستے میں چلتا ہے تو برائی کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ عمل کی باتیں لکھتے ہیں اپنے لیے اس رکوع میں۔ نمبر ایک، کبھی کسی کو دوسرے کے لیے بدگمان نہیں کرنا۔ بعض لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں غلط فہمیاں پیدا کرنے میں، وہ تو اپنا وقتی فائدہ لے لیتے ہیں لیکن ہمیشہ کا عذاب ان کے نام پہ موجود ہوتا ہے۔ حت الممکن کوشش کرنی ہے اپنی زندگی میں کہ اپنے معاملات کو سیدھا سادہ رکھیں، انسانی رشتوں میں، خاندانوں میں، سسرالی معاملات میں، ماں اور بیٹے کے تعلق میں، بعض دفعہ بعض بیویاں بڑی صفائی کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہیں، بعض دفعہ ادھوری بات کر کے، بعض دفعہ آدھی بات کو چھپا کے آدھی کو ظاہر کر کے تو یہ کردار ایک مسلمان کا کردار نہیں. دوسری چیز جو عمل کی سیکھی وہ کیا ہے کہ سرگوشی سے اجتناب کرنا ہے, خاص طور پہ جہاں تھوڑے لوگ ہوں, کیونکہ جب تین لوگ ہوں اور دو سرگوشی کرتے ہیں تو تیسرا خود بہت پریشان ہوتا ہے. اسی طرح ایک سرگوشی ہوتی ہے علم کی محفل میں بیٹھ کے, یہ صرف دو کا نہیں بلکہ پوری کلاس کا ایک نقصان کرتی ہے. کس طرح کہ استاد کیا سوچتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی, چاہے آپ نے کسی کو کچھ اور ہی کہا ہو کہ باہر سے یہ لا دے, یہ کر دے, وہ کر دے, وہ بات جو ہے بہت زیادہ بڑا نقصان پیدا کرتی ہے. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں کہ علم کی محفل کے اندر آ کے اگر انسان اپنی ایک ایک حرکت جو ہے نا اس پہ بھی اگر غور رکھے تو وہ بھی چیز اس کے لیے ایک صدقہ ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ دین کی بات کہنے والا اگر کچھ حرکتیں شروع کر دے, مثلا اگر میں یہاں بیٹھی ہوں اور ساتھ ہی میں اس طرف دیکھوں, کبھی کچھ دیکھوں, میں اپنے سیل فون کو پکڑ کے چپکے سے اس پہ کچھ بولنا شروع کر دوں, آپ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے. آپ کو سکتا نہ بھی پتہ چلے لیکن میری آواز کی ٹون بدل جائے گی. لہٰذا انسان جتنا ممکن حد تک ہو اس چیز سے اپنے آپ کو پاک رکھے. پھر ایک اور چیز جو عمل کی ہے اس میں وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانتے بوجھتے نہیں چھوڑنا, اور آخر میں کیا کہ ہر کام کو اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے انشاء اللہ تعالیٰ. رکوع نمبر 15, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اسے اللہ تعالیٰ قطن نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے, ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں اور دراصل یہ صرف سرکش شیاطین کو پوچھتے ہیں, جسے اللہ نے لعنت کی اور اس نے بیڑا اٹھایا کہ تیرے بندوں میں سے حصہ مقرر شدہ لے کر رہوں گا اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا, باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں, اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. سنو, جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا. یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا, مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جس کے نیچے چشمے جاری ہیں, جہاں یہ ابد آباد تک رہیں گے. یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے, اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے. دل میں کہا کرے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ, حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے. جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا, اور کسی کو نہ پائے گا کہ جو اس کی حمایت اور مدد اللہ کے پاس کر سکے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, جو ایمان والا مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے, اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, دین کے اعتبار سے اس سے کون اچھا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار, ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. یہ ترکو نمبر 15. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ انسانی قیادت کے لیے امت مسلمہ کی تربیت. آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ سورۃ نساء میں تربیت پہ بہت بات ہے, امت مسلمہ کی تربیت, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو پھر قوموں کو دنیا کے اندر ایک بہترین مقام دلاتی ہیں. اس رکوع میں ہم نے پانچ چیزیں دیکھی. سب سے پہلے شرک, اس کی قباحت دیکھی. کیا؟ کہ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں اگر وہ شرک کی حالت میں مر گیا. پھر شرک کرنے والا گمراہی میں دور نکل جاتا ہے, اور شرک کرنے والا اصل میں اللہ کی بجائے شیطان کی پوجا کرتا ہے. شیطان لوگوں کو کیسے بہکاتا ہے, یہ دوسری چیز دیکھی. چھ ہتھ کنڈے شیطان کے اللہ تعالیٰ نے ادھر ہمارے سامنے رکھے, بڑی اہم آیتیں ہیں شیطان کے وار کو سمجھنے کے لیے. نمبر ایک, انسانوں کو بہکاتا ہے, پھر آرزوؤں میں الجھاتا ہے, پھر انہیں حکم دیتا ہے کہ جانوروں کے کان پھاڑ دیں بتوں کے نام پر, پھر خدائی ساخت میں تبدیلی کرواتا ہے, مطلب عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنا دیتا ہے, مردوں سے وہ کام کراتا ہے جو عورتوں کو کرنے, اور عورتوں کو مردوں والے شکل و صورت میں تبدیلی کرواتا ہے. پھر پانچویں, وعدے کرواتا ہے, اور چھٹی, امیدیں دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے بارے میں تنبیہ کی چار باتوں کے ذریعے. نمبر ایک, ہمیں آج ہی بتا دیا کہ جس نے شیطان کو دوست بنایا وہ نقصان میں پڑے گا. پھر شیطان کے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں. شیطان کے جال میں پھنسنے والے جہنم میں جائیں گے اور کبھی نہ نکل پائیں گے, اور جو لوگ شیطان کے وار سے بچ گئے وہ جنت میں جائیں گے. اس کے بعد چوتھی چیز, ہم نے اللہ تعالی کا قانون جزا اور سزا دیکھا. کیا ہے وہ؟ نمبر ایک, جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا. دوسری بات, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, نیک عمل پہ جنت میں جائے گا. اور آخر میں بہترین طریقہ زندگی کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. کیسے؟ خلیل اللہ تھے, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا, جس نے اپنے رویے کو نیک رکھا, یکسو ہو گیا فوکس, اور ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں پہ عمل کیا, یہی شخص جنت میں جائیں گے. ہمارے عمل کی باتیں کیا ہیں اس رکوع میں؟ شرک سے بچنا ہے, اور دوسرے گناہوں سے بھی. دوسری بات, شیطان کی واردات سے بچنا ہے. کیسے؟ آرزوؤں میں نہیں الجھنا. سوچیے ذرا, جو ہی آرزو آتی ہے نا شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جنت سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو آرزو کے ذریعے نکالا تھا. کیا آرزو دلائی تھی؟ کہ اس درخت کا پھل کھا لو تو تم فرشتے بن جاؤ گے, لمبی عمر کی آرزو. پھر اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی نہیں کرنی. یہ تبدیلی وہ کیسے کرواتا ہے؟ کان کٹوا کے, بھووں کے بال منڈوا کے, آنکھوں کے رنگ بدلوا کے. کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ پلکنگ کے بارے میں کیا حکم ہے. ہمیشہ جب آپ تفسیر کھولتے ہیں تو یہ آیتیں, آیت نمبر 119 اور 120 جو ہے, اس کی روشنی میں اس مسئلے کا جواب دیا جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی, کہنے لگی کہ کیا بھووں کے بال بنانا جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, جائز نہیں ہے. کہا کیا یہ قرآن میں لکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں قرآن میں لکھا ہے. چلی گئی. ایک دو دن کے بعد واپس آئی, کہنے لگی میں نے سارا قرآن کھول دیا, دیکھ لیا, مجھے تو یہ حکم نہیں ملا. کہاں ہے؟ سورۃ حشر کی آیت کھول کے آپ نے ان کو دکھائی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو حکم رسول دے اس کو لے لو, اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ. کہا کیا یہ آیت نہیں دیکھی؟ کہا دیکھی ہے. تو کہا پھر اس نبی نے منع کیا ہے. تو بھووں کو بنانے کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہے, چار عورتوں پہ لعنت کی گئی, جس میں سے ایک عورت وہ ہے جو بھووں کے بال منڈتی اور منڈواتی ہے. لہٰذا اس چیز سے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہے. چند بال اللہ کے لیے ہم اپنی بھووں کے اگر نہیں اتاریں گے تو کیا کیا قیامت آ جائے گی، کتنا کو حسن بڑھ جاتا ہے ہمارا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو معصومیت اور چہرے پہ بھول پن پلکنگ کرنے سے پہلے ہوتا ہے وہ پلکنگ کے بعد نہیں رہتا۔ ایک دم بچی 3-4 سال بڑی لگتی ہے جس دن وہ پلکنگ کر کے آتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں جب بچیاں آتی ہیں نا، ایک دم پہلی دفعہ کرتی ہیں، دور سے چہرہ ان کا کھنچا ہوا لگتا ہے۔ کیا کریں پھر، پہلے کرتے تھے اب چھوڑ دیں؟ طریقہ اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ پریکٹیکل ٹپس دینی چاہیے تاکہ عمل بھی ساتھی ہو جائے۔ پہلے تو آپ دیکھیے کہ کیا اللہ کی لعنت میں رہنا پسندیدہ ہے۔ ہم نماز پڑھیں اور اوپر سے اللہ کی لعنت آ رہی ہو۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ کتنا کو حسن بڑھے گا۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ بلیچ کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بال آپ کو بدنما لگتے ہیں، آئینہ قریب سے دیکھنا چھوڑ دیں۔ یقین کریں ہم سے زیادہ ہمیں کوئی غور سے نہیں دیکھتا۔ بعض عورتیں کہتی ہیں شوہر کہتے ہیں پلکنگ کرو، میں کہتی ہوں کون سا شوہر ہے جو اتنی قریب سے آپ کے ایک ایک بال کو دیکھتا ہے؟ کیا آپ اس کو بتاتے ہیں میں نے آج پلکنگ کی ہے کہ نہیں کی؟ یہ اندر کے خوف ہے۔ آپ بلیچ کر سکتے ہیں ہلکے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اور جب تھوڑے دن چھوڑ دیں گے سب بال مل جائیں گے۔ ہوتا کیا کہ جب ہم صاف کرتے ہیں پھر ایک چھوٹا سا بال بھی آتا ہے تو وہ بھی مشکل میں پڑتا ہے۔ جب کہیں جانا ہے مشکل ہے، دیکھیں تو آئینے پہ کھڑے ہیں، کہیں جانا ہے اب یہ چبھ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایک دفعہ آنے دیجئے، بڑھتے جائیں۔ اب رمضان آئے نا، چھوڑ دیجئے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو لگے گا برا لگ رہا ہے لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑے دن بعد جب سارے بال ایک جیسے آ جائیں، آپ اس کو شیپ دے کے جیسے بھی کریں، لیکن آپ بلیچ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جس کا پھر حوصلہ ہے، پھر اس کے بعد اپنے اوپر فیصلہ ہے۔ بہت ساری باتیں اس میں لوگ کہتے سنتے ہیں، لیکن صحیح بات یہی تھی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آیت نمبر 127، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے۔ اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام بھی کرو گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ اگر ابھی آ گیا اس کا جواب، پیچھے آپ نے عورت کے نشوز کی بات پڑھی تھی نا کہ عورت بگڑے تو مرد اس کی اصلاح کیسے کرے، اب وہ آیت، اس آیت کو اس نظر سے سنیے گا کہ اگر کسی عورت کو مرد کی طرف سے تکلیف پہنچے تو پھر کیا ہو۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزکاری کرو تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، چاہے تمہیں اس کی کتنی ہی خواہش اور کوشش ہو، اس لیے بالکل ایک ہی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ اِن یشأ یُذْہِبْکُم أَیُّہَا النَّاس وَیَأْتِ بِآخَرِین وَکَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِکَ قَدِیرًا، اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کوئی اللہ کی مجبوری نہیں ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا, جو دنیا کا ثواب چاہتا ہو. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یہ تھا رکوع نمبر 16. اس کا عنوان کیا ہے؟ عورتوں کے حقوق اور خاندانی نظام. اس میں ہم نے شوہر اور بیوی کے بارے میں 6 باتیں پڑھی. نمبر 1, شوہر کی طرف سے بدسلوکی کا خطرہ ہو تو اپنے حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لیں. یہ کیسے ہوتی ہے کہ اگر عورت کو لگتا ہے کہ مرد میرا حق ادا نہیں کرتا یا میرے ساتھ اچھا نہیں, تو وہ بیوی طلاق لینے کی بجائے اپنا حق چھوڑ دے کہ جو تمہیں میں اچھی نہیں لگتی, طلاق بھی مانگ سکتی ہے. مختلف حالات ہوتے ہیں, بعض دفعہ ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں مرد کی, تو اس صورت میں اگر ایک بیوی سمجھتی ہے کہ مرد میری طرف راغب نہیں, تو پھر بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ اس طرح رہے اور کٹ جائے اور آگے بھی کوئی نئی شادی کی امید نہیں, کوئی عمر ایسی نہیں, تو اگر وہ عورت اپنے حصے میں سے کوئی چیز چھوڑ دے کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں اس بیوی سے زیادہ محبت ہے, ٹھیک ہے تم ایک دن میرے پاس اور ایک دن اس کی بجائے ایسا کرو, 2 دن اس کے پاس آ جاؤ ایک دن میرے پاس آ جاؤ. اس سودے بازی سے مرد کے دل میں عورت کی قدر پیدا ہوگی. بعض دفعہ ایک عورت ہے, وہ بڑی ہو چکی ہے, بڑی عمر کی ہے, بچوں میں ہے, مرد کی دوسری بیوی ہے, جوان ہے, مرد کو زیادہ رغبت ہے اس میں. اب ایک صورت کیا ہے کہ ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے اور ہر وقت کے رونے دھونے, اور دوسری صورت ہے کہ سوچا جائے کہ اگر یہ اور حالات اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ مرد چھوڑنا چاہتا ہے, تو اس کو کہا جائے کہ مجھے چھوڑو نہیں, ٹھیک ہے تم 2 دن اس کے پاس رہ لو, 1 دن میرے پاس رہ لو. اسی طرح کے سمجھوتے اسلام میں جائز ہیں, اور اگر طلاق سے بچنے کے لیے اگر ایسے کوششیں کی جائیں تو اس کی اجازت ہے. دوسری چیز ہم نے اس ناطے سے پڑھی کہ مرد کو عورت پر احسان کرنا چاہیے. شادی دوسری کر لے تو عدل کرے, ایسا نہ کرے کہ ایک طرف جھک جائے اور دوسری کو بالکل چھوڑ دے. اور اگر ایک چیز ہم نے اور شوہر بیوی کے ناطے سے پڑھی, کوئی صورت نہیں بنتی نبھا کی. پیچھے آپ نے پڑھ لیا واللاتی تخافون نشوزہن, عورت کی طرف سے زیادتی ہے, یہاں آپ نے پڑھ لیا مرد زیادتی کر رہا ہے, پوری کوششیں کر لی کچھ نہیں ہوا, تو پھر اب وہیں یتفرقا یغنی اللہ کل من ساعتہ, تو پھر اس امید پہ جدا ہو جاؤ کہ اللہ اس بیوی کو اور اچھا شوہر دے دے اور اس عورت کو مرد کو اچھی بیوی دے دے. ہمارے ہاں یہ جو ایک اصول ہے نا کہ اس گھر سے تمہارا جنازہ جائے گا, اور دیکھتے بوجھتے زہر کھاتے ہیں, کئی بیویاں مردوں کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدترین زندگی بسر کر رہی ہیں, ان کی مار کھاتی ہیں, ان کی گندگی صاف کرتی ہیں, ان کی جیسی دوسری عورتوں کو گھر میں وہ لاتے ہیں اور وہ جیتی ہیں. یہ اسلام نہیں سکھاتا. اچھے طریقے سے رہو, نہیں تو اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے کھولے ہوئے ہیں. دوسری چیز اس میں ہم نے یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی 4 باتیں. نمبر 1, اگر کوئی یتیم لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو اس شرط کے ساتھ کرے کہ اس کے حقوق ادا کرے گا. میں یہاں یتیم کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کروانا چاہوں گی, غریب گھر کی لڑکیاں. بعض دفعہ خاندانی بنیاد پہ بعض خواتین اپنے بیٹوں کے لیے غریب گھروں کی بیٹیاں لے آتی ہیں, اور بعد میں پھر وہ ان کی بری حالت ہوتی ہے. ایک بہو بڑے گھر سے آئی ہوئی ہے, اس کو اعلیٰ مقام, اس کی بات بھی مانی جاتی ہے, اور جس بیچاری کے پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا یا غریب ہے, تو پھر اس کو سارے گھر والوں کے برتن بھی صاف کرنے پڑتے ہیں اور ان کے جوتے بھی ٹھیک کرنے پڑتے ہیں. یہ درست نہیں. انسان اپنے ظرف کو دیکھے, اگر سمجھتا ہے کہ کسی کی غربت اور اس کی جہالت کی وجہ سے میں اس پہ ظلم کروں گی, تو بہتر ہے کہ پھر وہاں رشتہ نہ کیا جائے. دوسری چیز اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر بعض دفعہ یتیم بچیوں کے ساتھ لوگ کیوں کر لیتے تھے, ان کے مال کی وجہ سے. پھر اسی طرح ہمارے عمل کی باتیں کیا ہیں اس پورے رکوع میں, کہ ایسے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. مرد اور عورت کا جو معاملہ ہے آپس میں, صلح بہرحال بہتر ہے. پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ ساری بادشاہی اللہ کی ہے. اگر انسان کو ایک جگہ سے خیر نہیں ملتی تو دوسری جگہ سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے ایمان والو, عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی الہی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ, گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے، وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف کرنا نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور ان کتابوں پر اس سے پہلے جو اس نے نازل کی ایمان لاؤ۔ یہاں رک کے آپ کو ہائی لائٹ کرواؤں گی یہ آیت، اس کو ہائی لائٹ کیجئے۔ یہ قرآن پاک کا وہ مقام ہے جہاں ایمان والوں کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمینوا باللہ، کیا پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی شعوری طور پہ ایمان نہیں لائے ہوتے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بھڑ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ راست سجھائے گا۔ بشیر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ کتنی بڑی حقیقت ہے جس کا اس آیت میں اظہار ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس میں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ لوگ تمہارے برے انجام کا انتظار کر رہے ہیں، پھر اگر اللہ تمہیں فتح دے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہ تھا؟ بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دکھائے گا۔ رکوع نمبر 17، اس کا عنوان کیا ہے؟ اسلامی نظام حیات کے اصول۔ کون کون سے اصول ہیں؟ نمبر 1، عدل۔ اور عدل کیسے ہوگا، اس کے بارے میں تفصیلات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی۔ انصاف کرو، اللہ کے لیے گواہی دو، تمہاری گواہی تمہارے کیا تمہارے ماں باپ کے بھی خلاف پڑے تو اس سے ہٹو نہیں، نفس کی خواہش سے باز آؤ، لگی لپٹی بات سے پرہیز کرو، سچائی سے پہلو تہی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول، کتابوں، فرشتوں اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ پھر اس میں دوسری بات ہم نے دیکھی ایمان کے بارے میں، اور وہ کیا تھی؟ کہ جو ایمان لانے کے بعد پلٹے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ سیدھی راہ دکھائے گا، اور جس نے کفر کیا وہ گمراہی میں نکل گیا۔ پھر آخری رکوع جو اگلی بھی آیتوں میں ساتھ ساتھ چلے گا، منافقوں کی باتیں ہیں۔ اس میں 9 باتیں ہیں منافقین کی۔ اگر آپ کو پہلے پارے میں سورت بقرہ میں یاد ہوں وہ منافقین کی لسٹ جو ہم نے تیار کی تھی، یہ 9 باتیں بھی اس میں ایڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک کردار کو سمجھنا آسان ہوگا۔ نمبر 1، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ نمبر 2، کافروں کے پاس عزت کی طلب میں جاتے ہیں۔ اب بغیر کسی تفسیر کے آپ خود سمجھیں ان نقطوں کو۔ تیسری بات، ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے۔ چوتھی بات ان کے بارے میں کیا ہے؟ کہ اللہ منافقوں کو کافروں کے ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا، کیونکہ دنیا میں بھی ساتھ تھے تو وہاں کیوں جدائی دی جائے۔ پانچویں ان کی علامت کیا ہے؟ کہ منافق انتظار میں رہتے ہیں کہ فتح ہو یا شکست ہو مسلمانوں کو، اس کے مطابق اپنا طرز عمل کریں گے۔ چھٹی بات، اگر فتح ہو جائے تو مسلمانوں کے ساتھ होने का दावा करते हैं। सातवीं बात, अगर मुसलमानों को शिकस्त हो जाए तो काफिरों से कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, फिर उनसे मदद लेते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों के फैसले करेगा और अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की कोई सबील नहीं रखी, यानी काफिर जो है वो मुसलमानों के गालिब कभी नहीं आ सकते। अमल की बातें अगली आयतों को पढ़ के साथ ही करेंगे क्योंकि उसी की कंटिन्यूएशन है। देखिए आगे आयत नंबर 142 से 142। इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह व हुव खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। बेशक मुनाफिक अल्लाह ताला से चालबाजियां कर रहे हैं और वो उन्हें इस चालबाजी का बदला देने वाला है, और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी काहली की हालत में खड़े होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाते हैं और अल्लाह की याद तो बस बराए नाम होती है। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका, वो दरमियान ही में मुअल्लक डगमगा रहे हैं, न पूरे इनकी तरफ और न सही तौर पर उनकी तरफ, और जिसे अल्लाह ताला गुमराही में डाल दे तो इसके लिए कोई राह तू न पाएगा। ए ईमान वालो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह की साफ हुज्जत कायम कर लो। यानी काफिर को दोस्त बनाना अल्लाह को हुज्जत देना है कि हम तेरे दुश्मन से दोस्ती कर रहे हैं। इन्नल मुनाफिकीन फिद दर्किल असफली मिनन नार, मुनाफिक तो यकीनन जहन्नम के सबसे नीचे के तबके में जाएंगे, नामुमकिन है कि तू इनका कोई मददगार पा ले। हाँ मगर एक रास्ता खुला है और वो क्या है, तौबा का रास्ता। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व अतसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाह। हाँ जो लोग तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन करें और खालिस अल्लाह ही के लिए दीनदारी करें तो ये लोग मोमिनों के साथ हैं, अल्लाह ताला मोमिनों को बहुत बड़ा अजर देगा। और आखिरी आयत हम सब के पांव पकड़ने वाली, मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, लोगो अल्लाह तुम्हें सजा देकर क्या करेगा। अल्लाह का इरादा नहीं है जहन्नुम में भेजने का, दो शर्तें तुम पूरी कर लो। क्या? इन शकर तुम व आमन तुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करते रहो और बा ईमान रहो। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला बहुत कदरदान और पूरा इल्म रखने वाला है। इन आयात का मौजू निफाक। चंद और अलामते मुनाफिक की लिख लीजिए। अल्लाह के साथ धोखेबाजी करते हैं, नमाज में सुस्ती से जाते हैं, रियाकारी के लिए पढ़ते हैं। तीसरी बात, नमाज में अल्लाह को याद नहीं करते। सच्ची पूछिए, नमाज में वाकई अल्लाह याद होता है? अगली बात, तज़ब्ज़ुब में है, डबल माइंडेड, स्प्लिट पर्सनैलिटी। इंजाम क्या है? जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। बचने का तरीका क्या है? चार काम। हम कहते हैं अपनी मुनाफ़िकत छोड़ दें बस तौबा करके, नहीं, तौबा के बाद तीन काम और हैं। कौन कौन से? इस्लाह, एतिसाम बिल्लाह, मुहकम पकड़, अल्लाह को कैसे पकड़ेंगे, उसकी किताब को पकड़ के, उसके दीन का इल्म हासिल करके। तीसरी चीज, इखलास। ये तीन चीजें तौबा के बाद शर्त हैं। सिर्फ तौबा 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 कहने से बात नहीं बनती, जब ये सारी चीजें जिंदगी में आती हैं फिर सच्ची तौबा अल्लाह ताला कबूल करते हैं और फिर उसी के बाद अल्लाह ताला बंदा मोमिन की कदर करता है। आखिरी आयत बड़ी खूबसूरत है कि अल्लाह ताला इंसान को अजाब नहीं देना चाहता। बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह ने आग में डालना तो डाल देगा, अल्लाह नहीं डालना चाहता, हम बुरे अमल करके डालते हैं अपने आप को। ये था आज का पारा, आयत तदब्बर इसमें नोट कर लें। फला व रब्बी कला युमिनूना हत्ता युहक्किमू कफीमा शजर बैनहुम, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ، ہمارے دل کی منافقت کو دور کر دے، اندر کے کھوٹ کو دور کر دے، ہمیں ظاہر اور باطن میں ایک جیسا کر دے، ہمارے اندر کو ہمارے باہر سے زیادہ خوبصورت کر دے، اور تمام ان کاموں سے ہمیں ہٹا دے جس کی وجہ سے ہم کل تیری نظر میں برے بنے. یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں پورے رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق دے. ایک ایک لمحہ اس کا ضائع کرنے سے ہمیں بچانا، اور اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کریں. سب کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرما، اور خاص طور پہ اللہ تیرے دین کا کام کرنے والے ان کو عافیت دے، تندرستی دے، بے غم کر دے. اے اللہ، اگر دل میں غم ہوگا تو اس دل میں قرآن کیسے جائے گا؟ یا اللہ، یہ سب جو اتنی محبت سے تیرے کلام کے لیے 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں، یا اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما. ایک ایک کروٹ پہ ان کو اجر دے، ایک ایک تھکن جو ان کو ہوتی ہے اس پہ بھی حساب اجر دے. تکلیف ان کی اپنے نفس پہ قابو پانا، یا اللہ ان کو بہترین صابرین میں لکھ لے، اور سب کی جائز حاجات پوری فرما. ہمارے استادوں پر رحم فرما، ان کو صحت اور عافیت عطا فرما. یا اللہ، ہمیں دین میں ایک دوسرے کو بہترین طریقے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. دوسروں کو اس نیکی کی دعوت دینے کی توفیق دے جو نیکی ہم حاصل کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.